شخصی اور نفسیاتی بنیادوں پر غالباً اس کے گھر کا ماحول بھی جیسا ہے, اور گے رائٹس کے بارے میں یا گیز کے بارے میں اس کے کچھ مخصوص ویوز ہیں, اور اسلحے کی بھی اس کو بہت آسانی سے ایکسس تھی. تو یہ سارے عوامل مل گئے, اور یہ کہنا بھی تو ممکن نہیں ہے کہ وہ داعش سے یا کسی اور سے انفلوئنس ہوا, لیکن اگر وہ وہاں پہ بیعت کا اعلان کر رہا ہے تو ممکنات میں ہے کہ وہ ان کے لٹریچر سے یا ان کے ویب سائٹ وغیرہ کے جو طریقہ کار ہیں ان سے وہ متاثر ہوا ہوگا, کچھ انسپریشن اس سے لیا ہے. سین برنارڈینو اٹیک بھی ہمارے سامنے ہے, بلکہ ویپن بھی غالباً اسی قسم کا استعمال ہوا ہے. تو ایک تشویشناک پکچر نظر آتی ہے کہ ایک لون ولف یا اکیلا آدمی جو ہے اس نے اٹھ کے فلوریڈا کے دل میں اتنا بڑا سانحہ برپا کر دیا. اورلینڈو تو ہمارے گھر کے جیسے, 50 آدمیوں کو وہاں پہ مار دینا ایسے شہر میں کہ جس کا تصور جو ہے وہ تفریح اور فن اور امن اور کھیل تماشے سے ہے, وہاں پہ 50 لاشیں گرا دینا اس طریقے سے تو دہشت تو ہے. اور جو اس میں تشویشناک لنک ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس میں ایک اسلامزم یا جہادزم کا ایک ایلیمنٹ اوبر کے سامنے آیا تو یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے.
ٹھیک, لیکن اس میں امریکہ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کہاں تک اس کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ 2013 اور 2014 میں یہی جو عمر نتیم نامی قاتل تھا اس کو ایف بی آئی نے کئی دفعہ وہ کیا, انویسٹیگیٹ کیا ہے, اس سے پوچھ گچھ جو ہے وہ کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس پہ نظر نہ رکھنا. اس کا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ دن پہلے اس حملے سے اس نے یہ اسلحہ خریدا تھا. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں, سیکیورٹی یہاں کی ایجنسیز جو ہیں وہ کہاں تک ذمہ دار ہیں؟
دیکھیے, ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے. ان کی ذمہ داری کا تعین تو ظاہر ہے کہ امریکی حکومت کرے گی کہ کہیں ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, لیکن امریکہ میں شخصی آزادیوں کو تحفظ کرنا ایک طرف, دوسری طرف سرویلنس جو ہے وہ مینٹین کرنا, پھر ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا یا اس کو نظر میں رکھنا, پھر اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ اسلحے کی فراوانی اور آزادی سے مل جانا ہے. فلوریڈا میں تو جس میں نارتھ سینٹرل فلوریڈا میں, اورلینڈو سے 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے نارتھ میں, تو وہ گن کنٹری ہے, وہاں پر بڑی آسانی سے اسلحہ مل بھی جاتا ہے, اس کی ٹریننگ بھی کی جا سکتی ہے, لائسنس بغیر لائسنس ہر قسم کی چیزوں کی. ایک اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایشیائی امیگرینٹس, عرب امیگرینٹس, افغان, ہمارے امیگرینٹ کمیونٹی میں کوئی بندوقوں اور اسلحے کے لیے بہت زیادہ محبت نہیں ہے. بےتحاشا لوگ جو ہیں وہ اقتصادی امیگرینٹ ہیں, ان کا فوکس اقتصاد رہتا ہے, تعلیم ہے, دوسری چیزیں, اور عمومی طور پہ امیگرینٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ گن کنٹرول کی حمایت کرتی ہیں. یہاں پر گن کنٹرول ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ اس طریقے سے ٹیکل نہیں ہو سکتا جس طرح اس کو کیا جانا چاہیے. صدر اوباما نے بھی بار بار اس کے اوپر زور دیا ہے, مگر باوجود ریپبلکن پارٹی اور نیشنل رائفل ایسوسی ایشن مختلف, چونکہ ایک آئینی بنیاد ہے ہتھیار رکھنے کے لیے, تو جس طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بعض ادیان اور مذاہب جو ہیں وہ موجودہ دور کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں یا نہیں ہو پا رہے, اسی طرح بعض آئینی چیزیں بھی ایسی ہیں جو موجودہ دور میں ان کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے.
ٹھیک, عارف جمال صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ جو دہشت گرد کردوں کی مختلف جماعتیں ہیں ان کی جو کاروائیاں ہیں اس پہ آپ کی گہری نظر رہی ہے, یہ بتائیے گا کہ یہاں امریکہ میں ایک فرد دہشت گرد کس طرح بنتا ہے, اور اس طرح کے واقعات کے پیچھے موٹیوز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟
میں تو ان سے بالکل متفق ہوں جتنا کچھ انہوں نے کہا, لیکن دو تین باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کافی سے زیادہ ٹرینڈ لگ رہا ہے, اور جتنے میں مجاہدین کے گروپ سٹڈی کیے ہیں ان میں اتنی زیادہ ٹریننگ صرف ایک گروپ دیتا ہے اور وہ ہے جماعت الدعویٰ یا لشکر طیبہ. مگر جہاں تک اویلیبل ایویڈنس کا تعلق ہے, اس شخص کا تعلق کم از کم جماعت الدعویٰ یا لشکر طیبہ سے اس وقت نہیں نکل رہا. تو یہ بات دیکھنے والی بہت ضروری ہے کہ اس نے ٹریننگ کہاں سے لی, کیا امریکہ میں ہی خود لی ہے ٹریننگ یا کہیں باہر جا کے لیے. تو ایک تو یہ سوال ہے سب سے زیادہ. دوسری بات یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لون وولف کے جو واقعات ہیں وہ ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے, اور اگر یہی حال رہا تو پھر یہ کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. آپ لشکر طیبہ اور اسلامک اسٹیٹ یا کسی دوسرے دہشت گرد تنظیم کے لوگوں کو تو مانیٹر کر سکتے ہیں, مگر جو لون وولف ہیں جیسے یہ بندہ نظر آ رہا ہے جو کہ کسی بھی صورت میں دہشت گرد نظر نہیں آ رہا ہے, ایک ماڈرن ویسٹرنائزڈ ایک شخص ہے جس نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو خود بہت زیادہ ویسٹرنائزڈ ہے اور اپیرنٹلی کچھ زیادہ مذہبیت نہیں نظر آ رہی. تو اگر ایسا ہوتا رہا تو یہ کافی خوفناک ٹرینڈ مغرب کے لیے اور خاص طور پر امریکہ کے لیے ہو جائے گا.
جی اوکے. ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ, ماہر نفسیات ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ, بطور ایک ماہر نفسیات کے آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں امریکہ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر مسلم کمیونٹی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ مسلمان آباد ہیں, ایک عام مسلمان جو ہے وہ ایک دہشت گرد چوہے کس طرح بنتا ہے, کن چیزوں سے وہ گزر کر اس طرح کے واقعات پھر اس سے سرزد ہوتی ہیں یا وہ اس میں ملوث پایا جاتا ہے, نفسیاتی عوامل اس کی کیا ہیں؟
دیکھیے جی, ہر انسان کا ایک دینی کمٹمنٹ ہوتا ہے, ہر انسان کا ایک ذہنی کمٹمنٹ ہوتا ہے, ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس سب حادثات میں جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول کا مسئلہ ہے یا یہ ذہنی بیماری کا مسئلہ ہے. کیونکہ کچھ کچھ جگہ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ اس کی بیگم نے بولا ہے کہ اس کو ذہنی بیماری بھی تھی. اگر یہ سب چیزیں ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں لون وولف کا بھی پتہ لگ سکتا ہے اگر ان کی بیگم یا ان کے ماں یا باپ کوئی ایک آ کے ہیلپ مانگے اور بولیں کہ ہمارے بچے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے ہے کہ ایک بندہ ایسا بہیویئر شو کر رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ گھر والے اس کو دیکھیں گے کہ یہ بڑا سسپیشس کام کر رہا ہے, تو کیسے وہ اس کی ہیلپ نہیں کرتے؟ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اگر یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے تو یہ ایک ذہنی طریقے سے اس کا ہمیں اس کا علاج کرنا ہے, اگر یہ دینی مسئلہ ہے تو اس کو ہمیں دینی طریقے سے علاج کرنا ہے. کیونکہ دین میں بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کے کسی انوسنٹ لوگوں کو مار دو. اگر یہ کنٹرول کا گن کنٹرول کا ہے تو گن کنٹرول کے ایشو کو ہم یہاں پہ, جیسے میں نے پہلی دفعہ کئی دفعہ یہ واضح کرائی لوگوں کو کہ یہاں پہ 360 million لوگ ہیں اور 375 گنز ہیں, تو ہر ایک کے پاس گنز ہیں. اگر گنوں کا تعلق ہے تو پھر وہ گن تو ایک دوسرے کے, جن کے پاس کنٹرول گنز ہیں, جن کے پاس لائسنس گنز ہیں, وہ زیادہ کنٹرول میں رہتے ہیں. اور اب ان صاحب کا تو یہ بھی مسئلہ تھا, یہ سیکیورٹی آفیسر تھے, ان کو گن کا دینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو یہ ان کی دہشت گردی کا ان کے ذہن میں تھا, یا یہ ان کا مرض جو تھا وہ اگر مرض کہلائے گا تو پھر وہ جا کے افغانستان میں ٹریننگ کیوں لے گا؟ اگر مریض ہے بندہ تو اس کو ٹریننگ کا شوق نہیں ہوگا, وہ بس امپلسیولی کچھ نہ کچھ کر دے گا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایک انہوں نے اپنا ایک تحریک بنائی کہ ان کو کیا کرنا ہے. اگر جیسے آئیسس ہے, آئیسس کے پاس جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں جو اس طرف ان کا یہ رجحان ہے کہ وہ دین کے لیے کر رہے ہیں. اب دین کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے ہمیں, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ دین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بھائی, ان کو بولیں کہ بھائی یہ دین میں یہ نہیں ہے, پلیس بھی ہے دین میں. لیکن جو لوگ اس چیز کو دہشت گردی ہر جگہ ہے دنیا میں, پاکستان میں بھی, افغانستان میں بھی, ہر جگہ دہشت گردی مسلمانوں نے مسلمانوں کے اوپر کی ہوئی ہے, وہ کس طرح بچائی جائے, وہ ہمیں سب سے بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہمیں طے کرنا ہے. اگر وہ آپس میں نہیں طے کر سک رہے تو وہ یہاں آ کے بےچارے گے پاپولیشن کو یا کسی بھی انوسنٹ کو, کسی چرچ پاپولیشن کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ تو ہیں وہ یہ کرتے رہیں گے جب تک ہم ان کو دیکھیں نہیں. اور کون سب سے بڑی ہیلپ کون کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ہیلپ کون کر سکتے ہیں؟ رشتے دار کر سکتے ہیں.
جی, لیکن ان کے پیرنٹس میں سے اس کے والد کے جو کمنٹس ہیں اور یوٹیوب پہ وہ جو ویڈیوز ڈالتے رہے ہیں ایون اس واقعے سے 16 دن پہلے, اس پہ بھی میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. ان کی جو پرسنالٹی ابھی تک سامنے آئی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر تگی صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جو گن وائلنس ہے یہاں پہ, گن کنٹرول جو بحث ہے, وہ ایسے واقعات کے بعد زور جو ہے ہمیشہ یہاں پہ پکڑ لیتی ہے, لیکن کچھ عرصے بعد یہ بحث پھر ڈسٹ جو ہے ایک طرح سے بیٹھ جاتی ہے. یہ واقعہ جو خود امریکی صدر نے, مختلف سیاستدان, اینالسٹ, انٹیلیجنس کے ادارے اس کو 9/11 حملوں کے بعد ایک بہت بڑا امریکی سرزمین پر ایک بڑا واقعہ قرار دے رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بحث اس دفعہ جو کہ شروع ہو بھی چکی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے امریکی میڈیا میں, کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟
جی, اگر آپ اجازت دیں تو اورلینڈو شوٹر کے جو والد کا ذکر ابھی آپ نے کیا, میں نے ان کی ویڈیوز دیکھے ہیں جو فارسی میں انہوں نے پوسٹ کی ہیں.
بالکل,
اس سے وہ بہت انہنجڈ اور غیر متوازن آدمی معلوم ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو افغانستان کا صدر بتاتے ہیں اور ہی از جسٹ آل اوور دی پلیس, یعنی ایک سے دوسرا بیان دیتے ہیں, تیسرا دیتے ہیں, پھر اس میں کچھ انہوں نے جو کل کی ان کی کامنٹ ہے اس میں ہم جنس پرستوں کے خلاف بھی ایک بیان دیا ہے کہ ان کے اوپر تو خدا خود پکڑ کرے گا, اس قسم کی چیزیں. تو گھر کے اندر ان کے کچھ ماحول کی گڑبڑ جو ہے وہ نظر آتی ہے. جو بات آپ نے کی
گن کنٹرول
کے بارے میں, یہ بڑا ڈیوائسو ایشو ہے یہاں پہ, پھر یہ پولیٹیکل لائنز پر ڈیوائڈ ہوگا. حالانکہ اتنا بڑا سانحہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ایک اتفاق جو ہے وہ پیدا ہو جائے, لیکن غالباً ایسا ہوگا نہیں. یہ اب آنے والے امریکی صدر جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ ڈیسیزن لیں تو لیں, یا یہ اگر ایک اس طریقے سے کیمپین ایشو بنے نومبر کے انتخابات کے لیے کہ جس میں کلیئر کٹ لائن لیں, اور بہت ممکن ہے کہ ہیلری کلنٹن اس کے اوپر ایک جو ہے ایک سخت لائن اختیار کریں, یہ ایک توقع ہے اس میں. ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کوئکلی, کہ اسلام کو بطور دین اور ہم لوگوں کو بطور مسلمان ایک دو چیزیں جو ہیں وہ سوچنی ہیں کہ موجودہ دور میں دہشت گردی کا جو سیاسی استعمال ہے یا سیاسی دہشت گردی ہے, آیا وہ موجودہ دور کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے. اور سین برنارڈینو کے بعد صدر اوباما نے بھی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو, مسلمان جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ چاہے اس آدمی کے گھر میں کچھ گڑبڑ ہو, چاہے اس میں نفسیاتی مسئلہ ہو, چاہے گن اویلیبلٹی ہو, لیکن اگر ایک سیاسی تھاٹ اس کے اندر موجود ہے دہشت گردی کا تو وہ بہت بڑا خطرناک بات ہے. ایک اور چیز گے رائٹس کے حوالے سے, ہماری زبانیں چاہے اردو ہے, پشتو ہے, فارسی ہے, عربی سے میں واقف نہیں ہوں, ہمارے پاس تو الفاظ بھی مناسب نہیں ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ جو گالی تصور ہوتے ہیں یا تانا تصور ہوتے ہیں یا بری بات تصور کی جاتی ہے, تو ہمیں اپنی معاشرتی سوشل سوچ کو بھی ایک بدلنے کی ضرورت ہے, ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بطور مسلمان اور بطور ایک معاشرہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ تو اب ہمارے معاشرت کا حصہ ہیں اگر ہم ویسٹ میں بیٹھے ہیں, اور خود پاکستان میں, افغانستان کے اندر آیا ہم جنس پرست موجود نہیں ہے, ہزاروں سال سے اور ہزاروں سال تک رہیں گے. ہماری شاعری میں یہ بات کا ذکر ہوتا ہے مگر ڈھکے چھپے الفاظ میں. تو یہ ایک سوسائٹی کے طور پہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہم ایک دخانوسی سوچ رکھتے ہیں یا پھر ایک روجتی سوچ کے کوئی مسئلہ ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ہمارے مسئلہ نہیں ہے, انڈیویجول کا مسئلہ ہے. نہیں, ہم معاشرتی طور پہ ہم بہت سارے مسائل کے ساتھ ہمیں برسر پیکار ہونا ہے, اور اس قسم کے سانحوں سے اگر کوئی ایک میسج لیا جا سکتا ہو یہ کہ بہت ساری خامیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا چاہیے, خود مذہب کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا, اور بطور سوسائٹی اپنے آپ کو موجودہ دور کے ساتھ ہم پلہ رکھنا.
جی, یہ بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد تقی صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. ہماری طرف سے اللہ حافظ. عارف جمال صاحب آپ ابھی ہمارے ساتھ رہیے, اور ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ اس وقت ہم چلتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اکنا کے صدر عبد الرؤف صاحب نے, اور غزالہ سلیم صاحبہ جو فلوریڈا سے ڈیموکریٹک مسلم کاؤنسل کی صدر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو خوش آمدید. عبد الرؤف صاحب آپ بتائیے گا, مسلم کمیونٹی جو ہے ان کی جانب سے اس واقعے کے سے متعلق کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, کس طرح آپ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں؟
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم لوگ اس موضوع پہ بات کر سکیں. اور مسلم کمیونٹی جو ساؤتھ فلوریڈا میں یا فلوریڈا کے اندر, الحمدللہ کل اس واقعے سننے کے بعد تھوڑے سے پریشان ضرور تھے, لیکن سارے لیڈر جو کمیونٹی کے تھے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے باقاعدہ, اور ایک پریس کانفرنس ہوئی کل ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے ساتھ. اس کے اندر مسلم کمیونٹی کے سارے اسلامک سینٹر کے لیڈرز اور مسلم آرگنائزیشن جمع ہوئی, اور ہم نے اس واقعے کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا. وہاں پر انٹر فیتھ کے سارے چرچز اور سینیگاگ کے باقی لوگ بھی موجود تھے. وہاں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی طرف سے میں نے ریپرزینٹ کیا, اور وہاں پر پریس کانفرنس میں اسلام کی اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی باقاعدگی ہم لوگوں نے کنڈیم کیا, اور بتایا گیا کہ ہم ایز اے مسلم اس جو بھی ٹیررزم ایکٹ ہوتا ہے ریگارڈ لیس وہ کس نے کیا اس کے خلاف ہیں, اور اس لیے ہم نے یہاں پر ایک پچھلے کل سے اور اب تک بلڈ ڈونیشن کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. تقریباً ہم 3 کاؤنٹیز ہیں ساؤتھ فلوریڈا کے اندر اور اورلینڈو کے اندر, تو وہاں ہر ایک کاؤنٹی کے اندر ایک اسلامک جو بڑا سینٹر ہے اس کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بلڈ ڈرائیو ہو اور ہم بلڈ جمع کر کے لوگوں کو بچا سکیں. اور اسی حوالے سے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے ایک فنڈ شروع کیا ہے جس کے اندر ہم وکٹمز کے لیے جو زخمی ہیں اور جو لوگ جو جہاں ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم وہ فنڈ جمع کر رہے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے سین بیڈیو کے اندر بھی مسلمانوں نے امریکہ کے اندر ان کے لیے فنڈ جمع کیے تھے, ہم اسی حوالے سے ان کے لیے بھی فنڈ جمع کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم ان کی جتنی پریشانی مشکلیں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں.
ٹھیک, اوکے. غزالہ سلیم صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہیں گے. السلام علیکم. اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اورلینڈو میں کل ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو قاتل تھا عمر متین, یہ ایک مسلمان تھا, مسلمان فیملی سے اس کا تعلق تھا, مسلمان ملک سے اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کا تعلق ہے, اور اسلام کے نام پہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو لوکل جو لوگ ہیں ظاہر ہے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں ایسے واقعات کے بعد جو خیالات یا جو تاثر پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے, وہ اس کو کہاں تک آپ لوگوں نے کل یا اس واقعے کے بعد آپ لوگ ان کو کنوینس کر رہے ہیں کہ اٹس ناٹ پارٹ آف اسلام جو کچھ کے ہو رہا ہے؟
السلام علیکم.
السلام علیکم.
ہاں جی, دیکھیے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی یہاں امریکہ میں کہہ لیں کہ اسلام اس کے خلاف ہے, ہم لوگ اس کے خلاف ہیں, جب تک لوگ ایسے کام کرتے رہیں گے اور چاہے جو بھی ریزن ہو, یو نو مینٹل ان کی کوئی مینٹل پرابلم ہو, ایشو ہو یا پرسنل ایشو ہو, اور یا ان کو اسلام کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہو, ایسے ہی لوگ زیادہ تر ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. ہم چاہے کتنا بھی کہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہمیں اور کرنا چاہیے. یہی بات کل اتنی زیادہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. دیکھیے اس وقت جو ہے یہ کمیونٹی جو ہے دے آر سفرنگ, ان لوگوں کے اتنے 50 لوگ کو مارا گیا, 50 سے زیادہ لوگ انجور ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں. اور اس میں بھی ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کریں, مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بلائیں پریس کانفرنس میں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہوا, یہ حادثہ جو ہوا, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کوئی ہیٹرڈ پیدا ہو جائے یا کوئی ڈسکرمنیشن پھر سے شروع ہو جائے, یعنی کہ ہمیشہ چلتا ہے رہتا ہے یہاں پر. تو ان کا خیال ہم لوگوں کی طرف اتنا آیا کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور اکٹھا کیا ساتھ, تاکہ ہم ساتھ کھڑے رہیں شولڈر ٹو شولڈر, دکھانے کے لیے کہ انسانیت جو ہے وہ ہار نہیں سکتی, ہم لوگ جو ہے ساتھ کھڑے رہیں گے اس طرح کے حادثوں کے سامنے, اس طرح کے لوگوں کے سامنے, بتانے کے لیے کہ انسان چاہے جو بھی ہو, گورے کالے یا جس کنٹری سے بھی ہو یا جو بھی زبان وہ بات کریں, جتنا بھی پیسہ ان کے پاس ہو, ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ انسانیت کے ناطے ہم ایک ہو جائیں, اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اور کریں. اور ہمیں دیکھیں اس حادثے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمر متین تھا, ان کے ڈیفینیٹلی مینٹل پرابلمس تھے. ان کے فادر خود کہہ رہے تھے کہ ان کا ریئیکشن جو تھا وہ بہت غصے والا تھا, اور جب انہوں نے دیکھا دوسرے لوگ جو گے کمیونٹی کے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انہیں بہت غصہ آیا. اور اس خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں جب مسلمان, ہر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ ہم خدا کو ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پہ لائیں, اور ہم ریفلیکٹ کریں اپنی زندگی پر کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں رمضان میں, کیونکہ اتنا مبارک مہینہ ہے. اور اس شخص کی یہ ذہنی حالت تھی کہ یہ اتنا اپنے غصے کو اور اپنے ہیٹرڈ کو اتنا فیسٹر اندر کر رہے تھے کہ انہوں نے جا کر ایسا اتنا بڑا حادثہ کیا اور اتنے لوگوں کو, انسنٹ لوگوں کی جانیں لی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نہ ریلیجن کے بارے میں سوچ رہے تھے, نہ خدا کے قریب تھے, نہ اسلام کے قریب. ان کا ڈیفینیٹلی پرابلم تھا. اگر ان کے فادر یا ان کی ایکس وائف اس کے بارے میں ان کو کچھ کرتے, لوگ ان کی ہیلپ کرتے, تو شاید یہ سچویشن چینج ہو سکتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ گن کنٹرول جو ہے یہ بہت پریولنٹ ایشو ہے یہاں پر. جتنی گنز امریکہ میں لوگوں کے پاس ہیں اتنے کسی اور کنٹری میں نہیں ہیں. اور یہ جو گن انہوں نے استعمال کی ہے وہ اسالٹ ویپن ہے جو کہ جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے, کیونکہ ہماری کمیونٹی ان حادثوں سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, جیسے کہ ہم افسوس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, دوسرے جو انسنٹ وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آگے بڑھیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی آواز آگے بڑھائیں اور اپنے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ جتنا بھی ہو سکے ہم ٹرائی کریں کہ گن کنٹرول کا جو ایشو ہے اسے خاموش نہ ہو جائے. ہر دفعہ جب بھی ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے, بات چیت چلتی ہے اس کے بارے میں, پھر تھوڑے دن کے بعد بس خاموشی اور دوسرا کوئی ٹاپک آ جاتا ہے.
جی بالکل. اور جس طرح ڈاکٹر تقی صاحب نے کہا کہ اس دفعہ بھی کوئی ایسے امکانات جو ہیں نظر نہیں آتے, کہ یہ بحث جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے ایک دفعہ پھر امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے اور گن کی وجہ سے جو وائلنس ہو رہا ہے اس حوالے سے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. بہت شکریہ آپ کا غزالہ سلیم صاحبہ ہمیں ٹائم دینے کا. غزالہ سلام صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آئندہ بھی اس پہ آپ سے بات ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ریحانہ کی جانب ہم جانا چاہیں, ان سے بہت ہی امپورٹنٹ اینگل سے ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر عارف جمال صاحب, آپ سے آخری کوئسچن میں یہ کرنا چاہوں گی, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں امریکی جو الیکشن مہم ہے اس میں دہشت گردی اور امیگریشن جو ہے یہ ایک اہم ایشوز ہیں جن پہ کہ بات چیت ہو رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے اس الیکشن مہم پر کیا اثرات ہوں گے اور امریکی سیاسیات پر کیا اثرات آپ اس کے دیکھتے ہیں؟
جی, امریکی سیاست پر اس کے تھوڑے بہت تو اثر ضرور ہوگا, لیکن بہت بڑا اثر نہیں ہوگا میرے خیال میں. اور یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے उनको एक मिल गया है मौका कि वो कि मैं तो कहता था कि भाई ऐसा हो सकता है इमिग्रेशन जो है मुसलमानों की खासतौर पर उस पर पाबंदी लगाई जाए, तो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रॉबेबली इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो गेन इतने सिग्निफिकेंट होंगे। मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं छोटे से दो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ यहाँ पर। एक ये है कि यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो शूटर था ये इसके कोई मेंटल प्रॉब्लम थे। मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट को कुछ ज्यादा ही अहमियत दी जा रही है। ये अगर देखें ये हो या सैन बर्नांडिनो हो, ये दोनों वाकयात और इस किस्म जो जो वाकयात हुए शूटिंग के उसमें इस्लाम के नाम पर ऐसी मैस शूटिंग की गई है जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, जो बहुत ज्यादा वेल थॉट है, प्लान्ड है। एक मेंटल इलनेस वाला बंदा इतना ज्यादा प्लानिंग और थॉट नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह देखने का की जरूरत नहीं है। इसको ये बहरहाल एक रिलीजन इंस्पायर्ड है, ठीक है सब मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन चंद हैं जो इस्लाम से ही लेते हैं इंस्पिरेशन और ये सब कुछ करते हैं। और हमने देखा है कि आइसिस खास तौर पर LGBTs के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है। फिर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में 40-50 LGBTs लोगों को कत्ल किया गया है, आज भी अखबार में एक खबर है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है।
बिल्कुल, ये पॉइंट्स जो हैं यही मैं उठाना चाहूंगी, रखना चाहूंगी डॉक्टर रेहाना लतीफ साहिबा के सामने। बहुत शुक्रिया आरिफ जमाल साहब आपका हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज। अब्दुल रईफ साहब, जाने से पहले आपसे एक सवाल और मुख्तसर इसका प्लीज जवाब दीजिएगा कि हम देख रहे हैं इस्लामिक तंजीमें जो हैं उसकी बहुत ज्यादा तादाद है, बल्कि अमेरिका के हर दूसरे शहर में हमें एक इस्लामिक तंजीम जो है वो एक्टिव नजर आती है, उसके बावजूद ऐसे वाकयात का रूनुमा होना क्या वजह है इसकी?
देखिए, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है लोगों को चीजों को बताना और लोगों को इस्लाम की तरफ रहबर करना है, और असल मसला जो पैदा हुआ है जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए मोस्टली उनके फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से हुए हैं। और जैसे कि हम यहाँ बड़े बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं, हमको सबसे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिस चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको हमें सबसे पहले बचाना है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो बहुत पहले नहीं होते थे, लेकिन उसकी वजह 100% कवरेज नहीं हो सकती, लेकिन उसकी उसके लिए कम से कम ये ज़रूर है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे बहुत सारे जो मामला थे पिछले 9/11 से अब तक, आप सोचे तो 3 या 4 वाक़ात ऐसे हुए हैं जिसपे मुसलमानों का हाथ है या उसमें मुसलमान किसी तरह इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना काम कर रही है, नहीं तो खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा मामला ख़राब हो सकते हैं शहर के और इस मुल्क के। दूसरी बात ये कि कल जिस मस्जिद में बच्चा वहाँ नमाज पढ़ने जाता था वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मैं वहाँ गया था, वहाँ इमाम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया वहाँ पर मौजूद था। उनका भी ये सवाल था कि मस्जिद में ये बच्चा हर रोज आता था, नमाज पढ़ता था, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? तो उस वक्त भी ये बात कही गई कि अगर जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उनके दिलों का हाल तो हम नहीं जानते, वो आते हैं नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के चले जाते हैं, अपने दिलों की जो चीजें उनको अगर उनको किसी चीजें बाधा कर रही हैं तो। लेकिन ये बच्चे का बार बार ये बात अभी भी किसी ने कही कि उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं था, लेकिन इस चीज को अभी तक क्लियर हम नहीं कर सके और अभी तक ये कंफर्म नहीं,
जाहिर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस हवाले से, जब मुकम्मल होगी तभी पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपका, और डॉक्टर रेहाना लतीफ साहिबा, बहुत अहम चंद क्वेश्चंस आपसे मैं करना चाहूंगी। सबसे पहले एक मुख्तसर साउंड बाइट में आपको सुनाना चाहूंगी, इनकी जो साबका बीवी थी इस कातिल की, उमर मतीन की, उन्होंने क्या कहा है अपने एक्स हस्बैंड के बारे में, वो ज़रा आप सुनिए। सितोरा यूसुफी उनका नाम है, फिर उस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी अरसलान,
इन द बिगिनिंग ही वाज अ नॉर्मल बीइंग दैट केयर्ड अबाउट फैमिली, लव्ड टू जोक, लव्ड टू हैव फन, बट देन फ्यू मंथ्स आफ्टर वी वर मैरिड आई सॉ हिज इनस्टेबिलिटी एंड आई सॉ दैट ही वाज बाइपोलर एंड ही वुड गेट मैड आउट ऑफ नोवेयर. That's when I started worrying about my safety, and then after a few months he started abusing me physically very often, and not allowing me to speak to my family, keeping me hostage from them. And I tried to see the good in him even then, but my family was very tuned into what I was going through and decided to visit me and rescue me out of that situation.
جی سامعین، یہ تھی قاتل عمر متین کی سابقہ اہلیہ سیتھورا یوسفی. ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ، انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ ان کے جو عمر متین تھے وہ ان کے مطابق بائی پولر تھے اور ذہنی طور پر درست نہیں تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے اور بہت زیادہ اگریسو تھے قسم کے یہ انسان تھے، لیکن ساتھ ان کی بیوی نے آگے چل کر جو ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے جوونائل ڈیلیکوینٹ سینٹر جو ہے اس میں عمر متین نے کام کیا، پولیس آفیسر بننے کو اس کو بہت خواہش تھی اور کئی دفعہ اس کے لیے اپلائی کیا لیکن اس کو یہ جاب نہ مل سکی. اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر اس نے کام کیا، تو یہ کیوں نہیں اس کو ڈائیگنوز ان ڈیوٹیز کے دوران کیا جا سکا کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہ کیا ذہنی طور پر بیمار شخص جو ہے وہ اتنا آرگنائزڈ وے میں وہ اس طرح کا دہشت گرد واقعہ جو ہے یا حملہ وہ کر سکتا ہے؟
دیکھیں جی، ذہنی مریض جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ذہنی مریض ہوتے ہیں. ایک ذہنی مریض ایسا ہوتا ہے جو کہ بالکل ٹوٹلی ہم ان کو بولتے ہیں کہ کریزی ہے. ایک مریض ایسا ہوتا ہے جو جس کے ذہن میں شک ہوتا ہے، جس کے ذہن میں پیرانویا ہوتا ہے، ڈیلوژنز ہوتے ہیں اور وہ فکس ڈیلوژنز کہلاتے ہیں اور فکس پیرانوئل ان کی آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں مختلف سچویشنز میں. اگر وہ چاہیں تو ایسے نارمل بات کر لیں گے آپ سے جیسے آپ کو بالکل پتہ نہیں لگے گا. ایون کبھی کبھی پروفیشنلز اس کو مس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں وہ ڈیلوژن جو ہیں وہ کنٹرول رہ سکتے ہیں اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں تو نہیں آئیں گے، ظاہر سامنے نہیں آئیں گے لوگوں کے. جو قریب کے لوگ جو ہیں وہ 90% آف دا ٹائم قریب کے لوگ جو ہیں گھر والے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں. کیونکہ بندہ جو ہے جب ریگریٹ ہوتا ہے تو وہ صرف گھر والے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کب ریگریٹ ہوا اور کب اس کے یہ ایکٹنگ آؤٹ بہیویئر ہوگا. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس قسم کی پرابلمز میں سب سے پہلے خاندان والے، ماں باپ، بیوی، بچے، جو بھی دیکھیں اس قسم کے مسئلے کو، اس کو چاہیے کہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو ہیلپ دلوانے کے لیے کوشش کریں. حالانکہ ہمارے ملکوں میں سائیکیاٹرک علاج کا بہت کم رجحان ہے، لوگ نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر وہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے بولیں گے تو میڈیکل ڈاکٹر ان کو گائیڈ کر دیں گے کہ کہاں جانا ہے یا کیسے ہیلپ لینا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ یہ اگر ان کے ذہن میں پیرانویا ہے کہ سارے عیسائی جو ہیں یا سارے ہوموسیکشل جو ہیں یہ خراب ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے ان کے ذہن پر جو فوکس ان کا اس پہ فوکس رہے گا. وہ دوسرے کام اپنے صحیح طرح سے کھانا پینا، نماز کرنا، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ان کا ذہن میں جو ایک فرسٹریشن ہے یا ایک پیرانویا ہے یا ایک ڈیلوژن ہے وہ وہاں رہے گا اور وہ کنفائنڈ رہے گا. اور مشکل مسئلہ یہ ہے کہ پروفیشنل بھی اس کو کبھی کبھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے اگر پیشنٹ اس کو سامنے نہیں. بہت دیر تک بات کرتے رہنے سے پیشنٹ کے ساتھ کبھی کبھی پیرانویا نکل آتا ہے، کبھی کبھی نہیں نکل آتا، بہت عرصے تک نہیں پتہ لگتا کہ بندہ جو ہے یہ پیرانوئڈ ہے یا نہیں ہے، سسپیشس ہے یا نہیں ہے. یہ چیز جیسے میں نے کہا، گھر والے یا کلوز خاندان والے یا کلوز جو رہنے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے ہر بندے سے کہ جس سے گھر میں بھی جہاں جو شوٹنگ ہوئی وہ اس کے ورجینیا ٹیک کے اسٹوڈنٹ کی یا جو بھی شوٹنگ ہوئی ہے، ہر ایک کے گھر والوں کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اور وہ خاموش رہے. اتنے دیر تک خاموش رہے جب تک جانے ضائع نہیں.
ٹھیک ہے, لیکن گھر کے لوگ بھی جب ذہنی طور پر زیادہ درست نظر نہ آئیں, جس طرح ڈاکٹر تقی صاحب نے کسی حد تک ایکسپلین کیا جو عمر متین ہیں اس کے والد کو, اور میں نے خود جو اس کی ویڈیوز دیکھی ہے جس میں وہ ایک ویڈیو میں کہتا ہے, بلکہ خود کو افغانستان کا صدر جو ہے وہ پریٹینڈ کرتا ہے اور افغان عوام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صدر غنی کرزئی جو ہیں, جو ان کے الفاظ میں افغانستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کو آپ پکڑ سکتے ہیں. ساتھ وہ افغان طالبان کے ان کی سپورٹ میں وہ بیانات دے رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے فادر کی جو پرسنالٹی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے گھر میں کافی رجحان رہا ہے, فادر کا بھی تھوڑا سا ریلیجس رجحان رہا ہے. ہم سارے لوگوں کو جو دین کی وجہ سے دوسرے کو مارتے ہیں یا کرتے ہیں ہم سکھ نہیں بول سکتے, ان کو مینٹل انلنس نہیں بول سکتے. وہ ان کا ایک بیسس ہے کہ وہ ریلیجس کا بن کے بولتے ہیں کہ بھائی ریلیجس کا یہ بیسس ہے, لیکن ان کے اپنا رجحان جو ہے کہ کافروں کو مارنا ہے یا گیت کو مارنا ہے یا فلاں کو مارنا ہے, تو یہ ان کی سکنس کے علاوہ ان کا دین کے ساتھ بہت زیادہ, دین کو اگر وہ پڑھیں تو دین ان کو نظر آئے گا کہ انسنٹ کو مارنا بھی جرم ہے, لیکن وہ اس بات کے دین کو مانتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے, جو ان کو جس طرح انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے, جو ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے. ان کے ذہن میں اگر یہ ڈالا گیا ہے تو کوئی 30,000 آئیسس کے لوگ جو ہیں وہ سب مینٹل انلنس نہیں ہے, ان کے اندر دینی رجحان بھی ہے جو اس ڈائریکشن میں ان کو لے کے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ متین صاحب کا کیا رجحان تھا, لیکن متین صاحب کی بیوی نے کہا کہ وہ اگریسو تھے یا وہ بھی ہوں گے, لیکن ان کا رجحان دینی رجحان باپ سے بھی سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ باپ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں, جیسے ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائم پہ, وہ اس سے مسئلہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک ماحول تھا اس قسم کا.
ٹھیک,
تو وہ تو کبھی بھی جا کے کسی مینٹل ایلنس کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو پرابلم ہے, کیونکہ وہ خود اس چیز سے بلیو کرتے ہیں. اب یہ بلیو کرنے کا جہاں تک تعلق ہے,
ظاہر ہے ایک پاگل جو ہے وہ دوسرے کو پاگل جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا, نہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاگل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ریحانہ لطیف صاحبہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور جی, اور اس وقت ہم وہ ساؤنڈ بائٹ صدر اوباما کا تیار ہے, سامعین ہم آپ کو سنانا چاہیں گے صدر نے اس واقعے کے بارے میں کیا کہا, مختصرا سنتے ہیں. جی,
Today as Americans we grieve the brutal murder, a horrific massacre of dozens of innocent people. We pray for their families who are grasping for answers with broken hearts. We stand with the people of Orlando who have endured a terrible attack on their city. Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people.
جی, صدر اوباما کہہ رہے تھے کہ جو اورلینڈو نائٹ کلب پر فائرنگ کے واقعے کو انہوں نے دہشت گردی اور نفرت پر مبنی واقعہ جو ہے وہ قرار دے رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کے ہر واقعے کی مذمت کرتے ہیں, اور ان کے بقول آج کا جو دن ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا بہت برا ثابت ہوا ہے. آگے چل کر انہوں نے کہا ہے بلکہ جو وکٹمز ہیں اس واقعے کے, دہشت گرد واقعے کے, ان کے لواحقین سے انہوں نے دلی ہمدردی کا اظہار کے, اور کہا کہ اس غم میں وہ اپنے جو ہم وطن ہیں ان کے برابر کے شریک ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آج درجنوں بے گناہ افراد کی خوفناک اور خونریز ہلاکتوں پر غم گسار ہیں, اور یہ لواحقین کے لیے دعا گو ہیں, ان لواحقین کے لیے جو مرجائے ہوئے دلوں کے ساتھ ہم سے جواب طلب ہیں. یہ صدر اوباما تھے جو اس واقعے کی مذمت کر رہے تھے. اس کے علاوہ سامعین, جس طرح ہم نے کہا کہ دیگر جو عالمی رہنما ہیں جن میں کینیڈا کے وزیر اعظم, فرانسیسی صدر فرانسوا اولان, پاپ فرانسس وہ بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی بھرپور الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے. اور اسی طرح پاکستان سے بھی مذمتی بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اس وقت ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنانا چاہیں گے کہ پاکستان کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اعزاز احمد چودھری, انہوں نے اس واقعے کی کن الفاظ میں مذمت کی, آئیے سنتے ہیں.
کیا ہو, پاکستان جو ہے اس غم اور دکھ کو سمجھتا ہے کیونکہ کسی صورت میں بھی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے, اور اس قسم کے جو غیر قانونی انداز سے کوئی لوگ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں قانون کو پکڑتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں, پاکستان اس کی بالکل مذمت کرتا ہے اور اس دکھ میں عوامی امریکی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں.
جی سامعین, یہ تھے پاکستان فارن سیکرٹری اعزاز احمد چودھری جو اس اورلینڈو واقعے کی مذمت کر رہے تھے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ٹائم ہم نے زیادہ لیا ہے اس سیگمنٹ کے لیے, بہت بڑا یہ واقعہ تھا, مختلف اینگل سے اس پہ ہم نے بات کی ہے. اس وقت بریک لیے بغیر ہم آگے چلتے ہیں اور اس پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنا چاہیں گے پاک افغان بارڈر پہ اس وقت افغان اور جو پاکستانی فورسز ہیں ان کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جو ہے جو کل ہوا تھا, اور اس کے بعد سیز فائر جو ہے فائر بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا, لیکن آج پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر دونوں ممالک کے فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ویل نون دفاعی تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے آصف ننگ صاحب, افغانستان فرا پروونس کے آپ گورنر ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے, اس وقت جی بریگیڈیئر سید نذیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ ہمیں جوائن کریں, اور آصف ننگ صاحب کو بھی ہم لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. سامعین, یہ واقعہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ فائرنگ کا جو تبادلہ ہے یہ 7 گھنٹے تک جاری رہا, جس میں دونوں جانب کہا جا رہا ہے کہ جانی نقصان جو ہے وہ کافی اٹھانا پڑا ہے عام لوگوں کو بھی اور سیکیورٹی فورسز کو بھی. پاکستانی کئی فوجی جو ہیں کہا جا رہا ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, جبکہ افغانستان سائٹ پہ ان کا ایک فوجی ہلاک ہوا ہے جبکہ کئی اور زخمی ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
جی وعلیکم السلام, سب سننے والوں کو سلام.
جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہے, فائر بندی بھی ہو گئی تھی لیکن ابھی پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے مابین, وجوہات اس کی آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟
تو بیسیکلی تو جو تورخم کا بارڈر ہے یہ تو بہت عرصے سے ہے, بلکہ انگریز کے زمانے سے ہے, اور اس پر باقاعدہ سب سے بڑا جو لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اسی بارڈر پر ہوتا ہے, اور اس میں تو حدود بھی طے ہے اور اس پر تار بھی لگا ہوا ہے. لیکن یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا بہت اگر کوئی مطلب ریسٹرکشن لاتے ہیں تو ریسٹرکشن کو ریزسٹ کیا جاتا ہے, اور ایک اس بارڈر کی کمزوری یہ ہے کہ بارڈر پر پہلے تو لوگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بغیر ویزے کے بغیر سفری دستاویزات کے آتے جاتے تھے, لیکن اب کچھ سختی دونوں طرف سے ہوئی اور خصوصاً پاکستان کی طرف سے کہ یہاں پر واقعات زیادہ ہونے لگے, تو اس کے بعد افغان حکومت نے جو یہاں پر پاکستان حکومت اس کے لیے جو گیٹ وغیرہ یا کاغذات کا جو چیکنگ پوائنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا اور پھر اس میں سے لوگوں کی چھان بین کرنا اس کو جب شروع کیا ہے, تو وہاں سے اس کے تبادلے میں کچھ زیادہ اس کو خوشی سے نہیں لیا جاتا یا بہتر طریقے سے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے دو دفعہ تقریباً اس مہینے میں اس بارڈر پر تناؤ بڑھ گیا, اور تناؤ کے نتیجے میں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور آج بھی ہوا ہے, بلکہ کل سے وہ جاری ہے جہاں پر لنڈی کوتل میں تورخم میں کرفیو ہے جس کی وجہ سے بڑے ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں, تو اس کا خطرہ ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو اور بارڈر بند ہے جس کی وجہ سے مریضوں کا آنا جانا بھی وہاں پر رکا ہوا ہے. تو یہ جو تناؤ ہے, یہ جو سیاسی حالات میں جو ایک قسم کا تناؤ آ چکا ہے, ایک قسم کی بدتمیزی آ چکی ہے اور وہ پولیٹیکل طور پر حالات تھوڑے سے مخدوش ہیں, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بارڈر پر بھی جو فوجیں ہیں اور وہ بھی دوسرے کو اس طریقے سے دیکھتی ہے. ابھی آئی جی ایف سی گئے ہوئے تھے,
جی آپ کی آواز آ رہی ہے,
اس نے حالات کو قابو کرنے کی, یعنی ایک سینئر لیول پر کنٹیکٹ کرنے کی اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کی, لیکن میرے خیال میں کہ یہ تناؤ عارضی تو ہے لیکن اس کا بار بار ہو جانا اور پھر لوگوں کو, دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان پہنچنا اور ان کے جو حرکت جو
نقل و حرکت ہے
دوسرے کے علاقے میں اس کو نقصان پہنچتا ہے, خصوصاً مریضوں کو, تاجروں کو اور باقی مسافروں کو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں, یہ ایک ان مینیج بارڈر ہے. میں اگر اس کا مثال دے دوں, واگا بارڈر سے جہاں پر ساری سہولتیں موجود ہیں, یہاں پر بینک کی سہولتیں موجود نہیں, فیکس کی سہولت موجود نہیں, باقی بھی وہاں پر ایسے مسافروں کے لیے اور امیگریشن میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی سائے میں بیٹھ سکے, طریقے سے ایک منظم طریقے سے ان کی دیکھ بھال ہو سکے, کاغذات کی چیکنگ ہو سکے, ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہو سکے,
اس طرح کی کوئی سہولتیں وہ نہیں ہیں. جی بالکل ٹھیک. لیکن بریگیڈیئر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی نقصان, یہ جو فائرنگ کے تبادلے ان دنوں ہو رہے ہیں کل سے, اس سے کافی نقصان ہوا ہے عام شہریوں کو بھی دونوں جانب, اور دونوں جانب فورسز کو بھی ہوا ہے. تو ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں جب دو ممالک کی سرحدوں میں کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو ایک میکنزم ہوتا ہے یا ہاٹ لائن ہوتی ہے, اس کے ذریعے رابطہ ایک دوسرے سے کر کے اس کو حالات جو ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا پاکستان افغانستان میں ایسا کچھ ہے, میکنزم موجود ہے؟
ہاں جی, میکنزم تو ہاٹ لائن بھی موجود ہے, اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس کے تبادلے کا جو دستاویز کا ایم او یو تھا وہ بھی ہوا تھا, حالانکہ اس پر بعد میں عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ بارڈر کوآرڈینیشن کے معاملے میں تو امریکہ افغانستان پاکستان کے درمیان کافی دفعہ ٹرائیلیٹرل بات چیت بھی ہوتی ہے, اور اس کے مینجمنٹ کے طریقے اور اس کو سہولت دینا اور اس کو مضبوط کرانا اور مربوط کرانا یہ ان میں شامل ہے. لیکن جو دونوں ملکوں کے درمیان کچھ عرصہ سے تناؤ بڑھ گیا ہے, اور وہ تناؤ جو افغانستان کے امن کی بات چیت تھی جب وہ ڈیریل ہو چکا ہے, تو اس کے بعد وہاں پر جو جنگ میں تیزی آئی ہوئی ہے, اور یہاں پر پاکستان میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے افغان مہاجرین پر پابندی اور خصوصاً اس رستے سے لوگوں کا آنا جانا, اس پر کچھ قدم لگانا, تو یہ وہی معاملات ہیں جس کو افغان حکومت کا اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے تناؤ بڑھ گیا ہے, اور اس تناؤ کے نتیجے میں ایسا واقعات سامنے آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ پولیٹیکل سطح پر اور ملٹری کا جو 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 کمانڈر کا جو آپس میں رابطہ کا سسٹم ہے اس کو مؤثر بنانا ہوگا, اور وہاں پر اس قسم کے حالات کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا, اور اگر کوئی کمرہ بنتا ہے یا کوئی گیٹ بنتا ہے یا وہاں پر, تو میرے خیال میں دونوں ملکوں کے آپس میں پہلے سے
بالکل, اور یہ افغانستان کا یہی موقف ہے کہ اس طرح نہیں کیا گیا, یعنی پاکستان کی جانب سے جو گیٹ بنایا جا رہا تھا اسی وجہ سے افغانستان کا یہ موقف ہے کہ ان کو اس بارے میں پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا. یہ بتائیے گا 30 سیکنڈز میں بریگیڈیئر صاحب کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے دونوں ممالک کو؟
میرے خیال میں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو تورخم بارڈر ہے اس کو بین الاقوامی سہولت یہ دینی چاہیے, کیونکہ یہاں پر تقریباً 30,000 لوگوں کا روزانہ آنا جانا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے, تو یہاں پر ایک بایو میٹرک سسٹم لانا چاہیے, اور اس بایو میٹرک سسٹم کے علاوہ وہاں پر انفراسٹرکچر امپروو کرانا چاہیے, اور اس کے علاوہ ایک اسٹینڈ آف ڈسٹینس ہو دونوں فوجوں کے درمیان, دونوں طرف کے جو اہلکار ہیں ان کے درمیان, اور باقاعدہ ایک میکینزم ہو, اور وہ میکینزم کو باقاعدہ سینئر لیول پر مانیٹر بھی کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات
کہ کہاں تک وہ فعال ہے. جی
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. تو لوگوں کو سہولت فراہم کرنا چاہیے, نہ کہ ان پر پڑھا نہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا. میرے خیال میں کہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب.
پولیٹیکل سطح پر اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے,
یعنی ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے ایسے حالات میں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب, ہمیں ٹائم دینے کا بےحد شکریہ. سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ویل نون نیوکلیئر سائنٹسٹ تجزیہ نگار ڈاکٹر حمید نیر صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جی
اور ڈاکٹر صاحب, آپ کے میں کمنٹس لینا چاہوں گی. ایک کنسلٹنگ فرم ہے IHS جینز کے نام سے, انہوں نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے گلوبل ڈیفینس ٹریڈ رپورٹ کے نام سے, اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عالمی دفاعی تجارتی منڈی ہے اس میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ ہتھیاروں کے فروخت میں اب بھی سب سے آگے ہے, اور پاکستان کا بھی اس رپورٹ میں ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ 10 سالوں میں وہاں پر ہتھیار, جو جوہری ہتھیار ہے اس میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آئے گا. یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ دفاعی تجارتی منڈی میں اس اضافے کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں عالمی سطح پر؟
جی, دفاعی منڈی میں جو یہ اضافہ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے, اور یہ مجھے افسوس ہے کہ گلوبل ایجنڈا کے اوپر یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ جو ہتھیار بنانے والے ممالک ہیں وہ ہتھیار بنائے چلے جاتے ہیں اور سپلائی کیے جاتے ہیں, اور ان کے انڈر گراؤنڈ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہتھیار جگہ جگہ پہنچاتے ہیں, اور جہاں کانفلکٹ نہیں ہے وہاں پہ کانفلکٹ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور ان کانفلکٹس میں ہتھیار یہ استعمال ہوتے ہیں. بہت سی جانیں ضائع جاتی ہیں اور بہت سے ممالک انتہائی انتشار کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں غربت کی سطح پہ پہنچ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہتھیاروں کی سپلائی دنیا میں ہے, اگر یہ کسی طریقے سے پلگ کر دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اپنے ملک کی ضروریات کے علاوہ ہتھیار نہیں بنائیں گے اور کسی کو بیچیں گے نہیں, تو اس وقت دنیا میں بہت بڑی حد تک امن آ جائے گا کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ہتھیار مہیا نہیں ہو سکیں گے. جسے ہمارے جیسے ملک جو ہے پاکستان جیسے جو اتنے غریب ہیں کہ اپنے ملک کے غریب عوام کی سہولتوں کا خیال بھی نہیں کر سکتے, ان کا جو معیار زندگی ہے اس کو بلند بھی نہیں کر سکتے, ارب روپے خرچ کرتے ہیں ہتھیاروں کے اوپر, اور وہ ہتھیار جو ہیں وہ چند سال چلتے ہیں پھر بیکار ہو جاتے ہیں, یا پھر جنگیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ استعمال ہوں اور نئے ہتھیار آئیں. میرا خیال یہ ہے ہم جیسے ملکوں کا بھی قصور ہے کہ ہم لوگ ہتھیاروں کے خریدار ہیں. ہندوستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا خریدار ہے, سب سے بڑا.
جی لیکن اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نیئر صاحب, یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے, نیکسٹ کوسچن بھی میرے آپ سے یہی تھا کہ 2015 میں جس ملک نے دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے ہیں وہ سعودی عرب ہے, اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گی.
سعودی عرب کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ 2015 میں یقیناً سعودی عرب تھا, 2014 میں بھارت تھا, لیکن 2015 میں سعودی عرب کے رویوں میں تبدیلی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اس نے جب عراق اور شام کی بدلتی ہوئی صورتحال دیکھی ہے تو اپنی دفاعی سکت کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے, اور جو ہتھیار وہ خرید رہا ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد شاید یہی ہو کہ وہ اپنے آپ کو اطراف کے ممالک, خاص طور پر عراق, سیریا اور دوسرے جو ممالک اطراف کے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. مگر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ سعودی عرب کے پاس بے اندازہ پیسہ ہے, اس پیسے کو وہاں پہ جو آبادی ہے وہ بہت کم ہے, جو پیسہ ہے وہ اتنا ہے کہ جس کو وہ کسی نہ کسی طرح خرچ کرنا چاہتا ہے, اس کے سوا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے ہتھیار خریدے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت کرمنل ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ اس سے اس علاقے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوگی, کہ وہاں کے عوام کے پاس بڑی خطرناک ثابت ہو.
جی پاکستان کا 30 سیکنڈ میں بتائیے گا کہ وہاں پہ تعلیم کے ایشوز ہیں, صحت کے اتنے ایشوز ہیں, جس طرح آپ نے کہا غربت اتنی زیادہ ہے, اس کے باوجود اسلحوں پہ اتنا خرچ کرنا, اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ انسیکیور فیل کرتا ہے, کوئی فوبیاز ہے اس کو, وجہ کیا ہے؟
دیکھیں نا, انسیکیور فیل کرنا تو ایک انسانی نفسیات کی بات ہے. آج اگر بیٹھے بیٹھے میں چاہوں کہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کروں اور کسی نہ کسی کو یہ شبہ کرنا شروع کروں کہ میری سیکیورٹی کے وہ خلاف ہے, مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو میں کر سکتا ہوں, اور کرنے کے بعد پھر میں ہتھیار بند محافظ لا کے اپنے گیٹ پہ کھڑے کر دوں اور اپنی بلیٹ پروف گاڑی خرید لوں وغیرہ وغیرہ, میں یہ تمام حرکتیں کر سکتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر حمید نیر صاحب. جی شو کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, بہت شکریہ آپ کا. سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.